لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إن الله وذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله على محمد وعلى آله. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمے کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں سے سودا کر رکھا ہے، معاملہ کر رکھا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے، یعنی وہ معاملہ اللہ نے مومنین کے ساتھ کیا ہے، مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے اور وہ سودا یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے لیے جنت کو قرار دیا ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، یہاں تک کہ وہ قتل کرتے کرتے، قتال کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے، دشمنان خدا کو قتل کرتے کرتے خود راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں، خود قتل ہو جاتے ہیں. کہ یہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ کا کیا ہوا یہ حق وعدہ ہے جو قرآن میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس معاملے پر انہیں خوشحال ہونا چاہیے جو معاملہ اللہ سے انہوں نے کیا ہے، اور جس معاملے پر اللہ سے ان کا وعدہ ہوا ہے، اور جس سودا پر اللہ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے، اس وعدے پر ان کو خوشحال ہونا چاہیے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور در حقیقت یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111، کہ اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے سودا کیا ہے، یعنی انہوں نے خود سودا نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے یہ کام ہوا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے نفسوں کو خرید رکھا ہے. مومنوں کے نفس اپنے نفس نہیں رہ جاتے ہیں بلکہ مومنوں کے نفس وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. مومنوں کی کوششیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مومنوں کی ہر ادا اللہ کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ مال بھی ان کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. کہ اس صورت میں اللہ نے کہا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، نتیجے میں جنت ہے. قرآن کے انشاءاللہ دیگر آیات سے بھی ہم بعد میں استفادہ کریں گے اس موضوع پر جو ہمارا موضوع تھا، جہاد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کے مکمل مصداق کے طور پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے نفس کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اللہ نے خرید لیا تھا، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا. یہ نہیں کہ فقط ایک شب تھی جس شب میں امیر المومنین نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے بھیج دیا تھا، وہ شب ایک بہت بڑا مصداق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ معاملہ بہت ہی بلند معاملہ ہے، یہ معاملہ بہت ہی عظیم معاملہ ہے. چونکہ اس شب میں بالکل سامنے نمونہ موجود ہے کہ امیر المومنین نے فقط اتنا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ کی جان بچ جائے گی یعنی کیا؟ رسول اللہ کی جان بچ جائے گی یعنی دین بچ جائے گا، یعنی ایمان بچ جائے گا، یعنی اسلام بچ جائے گا، یعنی قرآن بچ جائے گا، یعنی 124,000 انبیاء بچ جائیں گے، 124,000 انبیاء کا نام بچ جائے گا، ان کی تبلیغات بچ جائیں گی، یہ سب کچھ بچنا ہے. جواب میں صرف اتنا کہا کہ ہاں یا علی، یہ ہوگا. امیر المومنین بستر پہ سو گئے. تو ایسا نہیں کہ فقط ایک شب میں امیر المومنین نے اپنے نفس کا معاملہ کیا تھا، ایک شب کی بات نہیں ہے، یہ ایک شب نمونہ ہے، یہ ایک شب بہترین معاملے کا نمونہ ہے. ورنہ امیر المومنین کی زندگی وہ ہے کہ جس میں انہوں نے 10 سال ہی کے سن میں، ابھی ہمارے سامنے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، اسے بہت سارے بچوں کی عمر شاید 10 سال سے زیادہ ہو، اور آپ ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک ایسا انسان، ایک 10 سال کا بچہ اٹھ کر، کھڑے ہو کر، پورے ارادے کے ساتھ. یہ نہیں کہ رسول اللہ نے بچپن سے ہم کو پالا ہے، رسول اللہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو میں ہی مدد کر دوں، ایسا معاملہ نہیں ہے عزیزو. کیونکہ اگر یہ بچپن کا وعدہ ہوتا، اگر ایک بچپن کا معاملہ ہوتا، اگر خدا نخواستہ ایک ایموشنل وعدہ ہوتا تو زندگی میں جگہ جگہ دکھائی پڑ رہا ہوتا کہ جب زندگیوں کی سختیاں آتی ہیں تو کبھی انسان پیچھے ہٹ جائے، کبھی پیچھے کمی آ جائے. لیکن ایک پورے مضبوط ارادے کے ساتھ، ایک الہی ارادے کے ساتھ 10 سال کی عمر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی مدد، آپ کی حمایت، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، بار بار یہ وعدہ کیا تھا. اور اس وعدے کے بعد، پھر اس کے بعد جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس وعدے کے بعد 53 سال کی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے. اس 53 سال کے کسی بھی لمحے کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک لمحے کو اٹھا کر دیکھیں، زندگی کی ایک ایک سانس کو آ کر امیر المومنین کی دیکھیں، امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں اپنے نفس کو اللہ کے حوالے بھیج دیا ہے. بس ایک شب جو شب ہجرت ہے وہ ایک بڑا سا نمونہ ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے، ورنہ امیر المومنین کی پوری زندگی اور پورے نفس کے لمحے لمحے، پوری زندگی کے لمحے لمحے اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں. واپس کیا ملنا ہے؟ اب ہم جیسے لوگوں کو جنت مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے. ہم جیسے لوگ جنت تک پہنچ جائیں، یہی بہت بڑا مقصد ہم نے حاصل کیا. لیکن معاملہ ہر ایک کا فقط جنت تک نہیں ہوتا ہے، یہ نفسوں کی کم ترین قیمت ہے. توجہ فرمائیں، مومنین کے نفس کی کم ترین قیمت یہ ہے کہ انہیں جنت دے دی جائے. لیکن مومنین کے نفس کی بڑی قیمتیں کیا ہیں؟ بڑی قیمتیں ہیں لقاء پروردگار، اللہ سے ملاقات، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کو پا لینا، اس کے نمونے قرآن میں اور بھی موجود ہیں. ایک خاتون، اللہ اکبر، ایک ایسی خاتون کو قرآن نے نمونہ بنا کے پیش کیا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے انداز کی گفتگو کی نا، انداز زندگی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم ملک ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، بہت سارے بہانہ آتا ہے ہمارے سامنے نا کہ بہانے ایسے ہیں. آخر کالج میں کیا کیا جائے، آخر یونیورسٹی میں کیا کیا جائے، آخر یونیورسٹی کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، آخر کالج کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے شہر کا ماحول ایسا ہے، گھر میں یہ ہے، باہر یہ ہے. قرآن نے ایک خاتون کو نمونہ بنا کے پیش کیا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کے انڈر میں زندگی گزار رہی ہو. اس زمانے میں چار پانچ ہزار، چار ہزار سال پہلے ایک خاتون فرعون جیسے انسان کے گھر میں زندگی گزار رہی، اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ سوال. ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی ماحول ایسا ہے، یہ مشکل ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ بہانہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے. آپ دیکھیں کہ فرعون کے گھر کا ماحول کیا ہے. فرض کریں یہاں پہ، سپوز، فرض تو کر سکتا ہے انسان، سوچ تو سکتا ہے. ایک تو چار ہزار سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں عورتوں کی حیثیت کیا تھی، پھر وہ بھی فرعون کے گھر کی عورت، وہ بھی فرعون جو سب کے سامنے کہتا انا ربکم العالی، ایک ایسے گھر کی خاتون، اس کے زندگی کو اور اس کی زندگی کے انداز کو قرآن نے آ کر نمونہ بنا دیا. عجیب نمونہ ہے. کیا نمونہ بنایا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ یاد کرو، دو بیویوں کو ایک ساتھ نمونہ بنایا ہے، اور دیکھیں کہ بیویاں، ان دو بیویوں کے درمیان میں فرق کیا ہے. ایک بیوی جو مریم جیسی بیوی ہے، جو جناب زکریہ جیسے نبی کی پرورش میں رہی ہے، جناب زکریہ جیسے نبی کی آغوش میں جس کو پرورش ملی ہے، اور جس نے اپنے بچپن ہی سے لے جا کر بیت المقدس میں، اللہ کے گھر میں جس کی نشو نما ہوئی ہے، جناب مریم کا. اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہے جو جناب مریم پر بنی ہے یا نہیں دیکھی ہے. اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب مریم اپنی زندگی کے شروع ہی کے حصے میں جا کر اللہ کے گھر میں زندگی گزار رہی ہیں. مشکل ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے میوے آتے ہیں، نئے نئے پھل آتے ہیں، ایسے پھل آتے ہیں کہ جناب زکریہ بھی دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یہ موسم تو نہیں ہے، ایسا پھل کیسے آیا؟ ان کے پاس اولاد نہیں تھی. جناب مریم کی یہ حالت دیکھ کے جناب زکریہ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، کاش کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی مجھے بھی ایسی مل جائے. وہ جا کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کو اولاد نصیب کرتا ہے، عطا کرتا ہے جناب یحییٰ جیسے اولاد. تو جناب مریم جو عمران جیسے اللہ کے مقدس بندے کی بیٹی ہیں، ماں بھی ان کی مقدس ہے، نبی کی خالہ ہے، ان کی ماں خود نبی کے آغوش میں پرورش پائی ہے، ذمہ داری نبی کے ہاتھ میں ہے. اس بیوی کو اور فرعون کے گھر میں پلنے والی ایک خاتون کو قرآن نے ایک ساتھ نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. دو جگہ دیکھیں، انداز دیکھیں، کس کس گھر میں لوگ پلے ہیں، لیکن قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ نمونہ بنا کر پیش کیا. کیوں نمونہ بنا کر پیش کیا؟ اس لیے کہ دو الگ الگ گھر میں لوگ رہ رہے تھے، لیکن دونوں کا انداز ایک جیسا تھا. مسئلہ ہے انداز کا. اتنا زیادہ پسند آیا اللہ کو یہ ایک خاتون کا انداز جو فرعون کے گھر میں پل رہی ہے، کہ آ کر قرآن نے جناب آسیہ کی دعا کو آ کر نمونے کے طور میں قرآن نے پیش کیا. دعا کیا تھی جناب آسیہ کی؟ دعا یہ تھی، ٹوٹ رہا تھا آیت کی وہ سامنے آ جاتی، آپ کے سامنے پڑھتا. دعا جناب آسیہ کی یہ تھی کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اے میرے پروردگار، یہ نہیں کہا کہ اے میرے اللہ تو مجھے جنت عطا کر دے، یہ نہیں کہا. جو ہماری سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، اور یہ آرزو اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو معمولی آرزو نہیں ہے، جنت کی آرزو کرنا معمولی آرزو نہیں ہے. لیکن جناب آسیہ جو فرعون کے گھر میں پل رہی ہیں، انہوں نے یہ دعا نہیں کی اے میرے پروردگار مجھے جنت عطا کر دے، بلکہ جناب آسیہ کی دعا یہ ہے کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے تو ایک گھر بنا دے جو تیرے بہت نزدیک ہو, اندکا تیرے نزدیک, فل جنہ, بعد میں جنت کی بات ہے, جنت میں ہے. چونکہ جنت میں نے میں آپ کے سامنے عرض کروں گی, جنت ایک مقام نہیں ہے, جنت کے ایک درجے سے دوسرے کے درجے کے درمیان میں اتنا زیادہ فرق ہوگا کہ نیچے کے درجہ والا دیکھ کر اوپر کے درجے کو دیکھے کہ اس وجہ سے میں تو جو ہے گویا جہنم میں زندگی گزار رہا ہوں, یعنی اوپر کا درجہ اتنا بلند ہے. پھر جنت کے بہت سارے درجات ہیں. جناب مریم یہ نہیں کہ جنت کے کسی درجے میں مجھے جگہ مل جائے, ایک مجھے بھی گھر مل جائے. جناب مریم کہہ رہی رب, جناب آسیہ کہہ رہی رب ابن اندکا بیتن فی الجنہ, اپنے نزدیک, اندکا اپنے قریب میرے لیے ایک گھر قرار دے. یہ کیا ہے, یعنی یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آ رہی ہے, اللہ نے جناب آسیہ کی اس دعا کو اگر قرآن میں لکھ دیا اور اس کو انداز بنا کر پیش کر دیا, الہی خاتون ہونے کا ایک نمونہ بنا کر جناب آسیہ کو اللہ نے پیش کیا, فرعون کے گھر میں رہنے والی, یعنی فرعون کے گھر میں رہنے والی ایک مرد بھی نہیں, جو فرعون کے گھر میں جناب موسیٰ بھی رہتے تھے, وہ بھی ایک اللہ کا بڑا نمونہ ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک فرعونی کے گھر میں جناب موسیٰ پلے, خوب ان کو اللہ کا نمونہ بننا ہی تھا, بننا ہی چاہیے تھا. لیکن فرعون کے گھر میں آسیہ جیسی خاتون اگر آ کر تمام بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے اگر نمونہ بن جائے اور اللہ اسے نمونہ بنا کر پیش کرے, تو پھر اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم فلاں گھر میں رہتے ہیں, فلاں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں, ہمارا باپ ایسا ہے, ہماری ماں ایسی ہے, ہمارا ماحول ایسا ہے, ہمارے آس پاس کے لوگ ایسے ہیں, ہمارا کالج ایسا ہے, ہماری یونیورسٹی ایسی ہے, کوئی بہانہ پھر باقی نہیں رہ جاتا. کام کیا ہے, کام کہتے ہیں کہ انداز کو انداز سے ملا دینا اللہ کے لیے. جناب آسیہ کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے جنت کے لیے بھی نہیں کچھ کر رہی ہیں, بلکہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے نزدیک جانے کے لیے, اللہ سے ملاقات ہونے کے لیے, اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. یہ ایک الہی نمونہ قرآن کا. لہذا جنت سب سے نچلا درجہ ہے, اللہ کے لیے عمل کیے جانے کا نتیجہ جنت ایک نچلا درجہ ہے. اوپر کا درجہ کیا ہے, وہ بلند درجات ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے کہ ارشاد ہوا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ, وہ جو اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا. اضطراب کسے ہوتا ہے, گھبراہٹ کسے ہوتی ہے, مشکل میں کون رہتا ہے, مشکل میں وہ رہتا ہے کہ جو ہر ایک کے لیے عمل کو انجام دے لیکن اللہ کے لیے عمل انجام نہیں دے, پھر پریشان ہوتا ہے, میں نے اس کے لیے عمل انجام دیا, نہیں معلوم اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, نہیں معلوم اس نے کیا سوچا, نہیں معلوم اس نے کیا سمجھا, نہیں معلوم اس کی نگاہ میں میرا عمل کیسا تھا, پھر طرح طرح کی, بعد میں کیا ہوگا, ابھی کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا. لیکن جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ میدان کربلا میں بھی آنے کے بعد اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اتنا اطمینان کہیں اور نظر نہیں آتا, اطمینان نفس. نتیجہ ان کا کیا ہوگا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاؤ, اس حالت میں پلٹو کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے. اس نقطے کو یاد رکھیں گے, انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا کہ یہ دو الگ الگ مقام ہیں انسان کے. ایک مقام یہ ہے کہ انسان ایسا عمل اللہ کے لیے انجام دے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, آج شب قدر ہے, اللہ کے لیے عمل انجام دینے کی شب ہے. ایک مقام ایسا ہے کہ انسان اس طرح کا عمل انجام دے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. لیکن ایک مقام یہ ہے کہ جو اس سے بھی بڑا مقام کہا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے ہر فیصلے پر انسان راضی ہو. یہ گفتگو کم ہوتی ہے, اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل میں گفتگو ہے کہ انسان خود کتنا راضی ہے. مرضی یہ ایک مرحلہ ہے, لیکن راضی ہونا یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے, اور راضی ہونے کے مرحلے کو روایتوں میں حتیٰ یقین اور دوسری منزلوں سے بھی بلند بتایا گیا ہے. کب, جب انسان راضی ہو, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو, اپنی ہر حالت پر راضی ہو, جو بھی وقت پیش آئے, جو بھی مشکل پیش آئے, انسان راضی ہو. سب سے بڑی مشکل ہے انسان مرضی تو بات کی منزل ہے, اللہ کی مرضی ملنا یہ تو بات کی منزل, سب سے پہلے کہ انسان راضی خود کتنا ہے, کس قدر راضی ہے, کتنا اندر سے اس کے دل میں اعتراض اٹھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, یوں کیوں ہو گیا, ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا, اے کاش کہ ایسا نہیں ایسا ہوتا. ہاں, ایک چیز پہ انسان راضی نہ ہو, اپنی کوششوں پر, اگر کوشش کم کی ہے, اگر کوششوں میں کوتاہی رہی ہے, اگر محنت میں کمی رہی ہے تو وہاں پہ راضی نہ ہوئی، وہاں پر آ کر توبہ کرے کہ آج توبہ کی شب بھی ہے، وہاں پہ آ کر استغفار کرے کہ آج استغفار کی شب ہے. استغفار اور توبہ فقط گناہوں پر نہیں کیا جاتا عزیزو، توجہ فرمائے. شاید آپ میں ایسے لوگ ہوں کہ جو گناہ نہیں کرتے ہوں، کھلے عام گناہ نہ کرتے ہوں، گناہ زندگی میں ان کے کم نظر آتا ہو. استغفار اور توبہ فقط گناہوں پر نہیں کیا جاتا، استغفار اور توبہ اپنی کمیوں پر بھی کیا جاتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر بھی کیا جاتا ہے. ایک ذمہ داری آئی تھی، ذمہ داری انجام نہیں دی، بہت بڑا استغفار کا مقام ہے، بہت بڑے توبہ کا مقام ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ خود ان کے بیٹے کا بیان ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں جب وہ نماز شب پڑھا کرتے تھے تو ان کو ہم لے جا کے رومال ان کے مسلے میں رکھتے تھے روزانہ، رومال یعنی اس قدر گریہ کرتے تھے تو رومال کی ضرورت پڑتی تھی آنسو پوچھنے کے لیے. لیکن بعد کی زندگی میں رومال کم پڑتا تھا، تولیہ رکھنا پڑتا تھا. یہ کوئی عام آدمی نہیں بیان کر رہا، خود ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ ہم لا کر تولیہ رکھتے تھے. کیوں؟ گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کا کون سا موقع ملا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوتا، یہ گناہوں کا استغفار نہیں ہوتا، یہ گناہوں پر توبہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ استغفار یہ ہوتا جس انسان نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے اے میرے پروردگار تیرا حق ادا نہیں ہوا، اے پروردگار کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے پروردگار کمیاں ہوئی ہیں، اے پروردگار ہماری زندگی سے جتنا تیرا حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں ہوا. یہ بھی گریے کا مقام ہے، یہ کہیں زیادہ گریہ کرنے کا مقام ہے. یہ اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ وسلاح البکا، مومن کا اسلحہ ہے کہ جب اپنے اور اللہ کے درمیان اس کو خلوت ہو، تنہائی کے احساس اور اس کی آنکھوں سے چند قطرے نکلیں آنسو کے، یہ خوبصورت ترین لمحہ ہوتا ہے عزیزو. ایسے لمحہ یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے آئے ہیں اور آنسو نہیں نکل رہا ہے تو مجبوراً آ کر ہم کوئی ایسا مصائب پڑھیں کہ جس کی بنیاد پر آنسو نکل جائے. مصائب پر آنسو نکلنا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی عظمت والا عمل ہے، وہ عمل اپنی جگہ پر ہے. لیکن کبھی اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونا، یہ ایک اور بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے. اپنی کوتاہیوں کو احساس کر کے، آج کی شب وہ علی شب ہے، شب قدر ہے، نہ فقط گناہوں، البتہ گناہ ہو تو گناہ کو بھی سے احساس کر کے. آپ کے علماء اس قدر کیوں گریہ کرتے ہیں؟ وہ علماء، وہ مراجع کی جن کو بچپن میں ان کے والدین نے محفوظ رکھا ہے، گناہ نہیں کرنے دیا ہے، اور جب ذرا سا شعور ہوا تو پھر ان کو گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں آیا. نہیں، واقعی گناہ ہوتے ہیں ہمارے، ایسی زندگیاں ہیں، واقعی ایسی زندگیاں ہیں، لیکن اس قدر گریہ کیوں نظر آتا ہے؟ کوتاہیوں پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، کمیوں پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں کو انجام دینے میں جو کمیاں پیش آتی ہیں اس پر گریہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ گریہ کے زیادہ بلند مقام ہوتا ہے. تو وہ انسان پھر اس کے اندر اضطراب، کیفیت اضطراب نہیں رہ جاتی جو اللہ کے لیے ہو جاتا، راضی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. حسین ابن علی میدان کربلا میں ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے، کیا؟ راضیاً برضاک و تسلیماً لعمرک. یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں، رضاً بقضائک و تسلیماً لعمرک، یعنی کیا؟ راضی ہیں میرے پروردگار، راضی ہیں. شام غریبہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر ایک سجدے شکر کر رہے ہیں، پوری رات ایک سجدے شکر میں، اور اس سجدے شکر میں بھی امام کے جملے یہی ہیں، الہی راضیاً برضاک و تسلیماً، راضی ہے پروردگار. حسین ابن علی بھی راضی ہے، علی ابن حسین زین العابدین بھی راضی ہیں. آج کے دن میں روز عاشور جو کچھ ہوا ہے ان سب پر ہم راضی ہیں. کربلا کس لیے؟ کربلا اس لیے انسان کو راضی ہونے کا ہنر آ جائے. ابھی ذرا سی مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے، دیکھیں کتنا زیادہ ناراحت ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ اضطراب پیدا ہوتا ہے، کتنا زیادہ شکوہ و شکایت شروع ہوتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ کربلا میں ایک ایک راضی ہے، بچے راضی ہیں، مائیں راضی ہیں، اصحاب راضی ہیں، حسین ابن علی راضی ہیں، امام زین العابدین راضی ہیں، زینب کبریٰ راضی ہیں کربلا کے ہر موقع پہ. صرف راضی نہیں ہے بلکہ پوری کربلا کو جناب زینب نے، اگر ایک جملے میں خلاصہ کی جملہ میں بار بار پڑھتا ہوں اور بار بار یہاں بھی پڑھا ہے، کہ پوری کربلا کو اور پورے عاشور کے دن کو اور پورے مشرق کوفہ و شام کو. اگر جناب زینب نے ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے تو جملہ یہ تھا کہ ماں رائے تو ہو اللہ جمیلہ، ہم نے پروردگار کی بارگاہ سے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے حسن و جمال کے. یہ رضا کی بلند ترین منزلیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نظر آئیں. راضی ہونا انسان تھوڑا سیکھے. ابھی انسان کہتا ہے ہمیں اللہ نے اس طرح کیوں بنایا، ہمارا رنگ ایسا کیوں ہے، ہماری خلقت ایسی کیوں ہے، ہم اس زمانے میں کیوں ہیں، ہم اس شہر میں کیوں ہیں، ہم ان ماں باپ کے پاس کیوں ہیں. یعنی راضی نہیں انسان، سارا الزام دوسروں پر دے رہا ہوتا ہے اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ تبدیل کر لیں کہ تمام صورتوں کے باوجود، تمام کمیوں کے باوجود اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیں کہ ایک خاتون، ایک دوسری خاتون کا ذکر ہے، ایک خاتون جو سیاہ فام ہے، رنگ اس کا کالا ہے، افریقہ کی رہنے والی ہے، جو نبی کی کنیز تھی لیکن بعد میں نبی کی زوجہ ہو گئی، لیکن اس نے عمل ایسا انجام دیا اور اس قدر راضی تھی اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ نے اس کے ایک ایک قدم کو نقش بنا دیا، اس کے انداز کو ابھی تک زندہ رکھا اور ہر ایک سے کہا، ہر عالم، مولوی، فقیم، مجتہد، حتیٰ امام اور نبی بھی اگر آئے تو کہا کہ تم حاجرہ کے نقش قدم پر صحیح کرو. یہ کون سا عمل تھا؟ جناب حاجرہ افریقہ کی رہنے والی تھی، کنیز تھی افریقہ کی، روایتوں میں ملتا ہے سیاہ فام تھی. ہم سارے الزام کبھی اس پر دے رہے تھے، کبھی شکل ایسی ہے تو یہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے، یہاں پہ ہے ویسے. یعنی راضی نہیں ہے انسان. جناب حاجرہ کی رضا کی منزل کتنی بلند ہے، رضا کی منزل اتنی زیادہ بلند ہے اس بی بی کی کہ بچہ پیاس سے ہلاک ہونے جا رہا ہے لیکن زبان پر ایک شکایت نہیں، نہ اپنے شوہر کے لیے شکایت ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے. کوشش مسلسل جاری ہے، کوشش نہیں روک دی کہ اب تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا، ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں، یہ بی بی مسلسل کوشش کر رہی ہیں. ایک کلومیٹر کی تقریباً پہاڑی، دو پہاڑیوں کے درمیان میں، کہ ابھی جو کاٹ کاٹ کے بہت چھوٹی کر دی گئی ہے، ابھی پہاڑی کی شکل میں موجود نہیں ہے، یہ بی بی کوہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک بار بار یہ بی بی دوڑ رہی ہے، بار بار یہ بی بی کوشش کر رہی ہے کہ شاید کوئی کاروان نظر آئے، شاید اس پہاڑی سے کوئی کاروان نظر آئے. دوڑتی دوڑتی جاتی، وہاں کوئی کاروان نظر نہیں آتا، پھر دوڑتی دوڑتی اس پہاڑی کی طرف آتی ہے کہ شاید اس پہاڑی کی بلندی سے کوئی کاروان نظر آئے اور میرے چھوٹے سے بچے کو تھوڑا سا پانی مل جائے، میرے بچے کی جان بچ جائے، پیاس کی شدت ہے، پانی چاہیے، تھوڑا سا پانی. جناب حاجرہ کی کوشش مسلسل جاری ہے لیکن لبوں پر ایک شکوا نہیں ہے، نہ اپنے شوہر کے لیے شکوا ہے نہ اللہ کے لیے شکایت ہے. یعنی راضی ہے بی بی، اور یہ راضی ہونا اللہ کو اتنا اچھا لگا، یہ راضی ہونے کا انداز اللہ اکبر، یہ راضی ہونے کا انداز پروردگار کو اتنا اچھا لگا. ایک سیاہ فام کنیز کا انداز خدا کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ کہا کہ اب جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ حتیٰ وہ نبی اور امام بھی ہو تو حاجرہ کے ان قدموں کی جگہ پر جہاں بی بی دوڑ رہی تھی وہاں پر وہ بھی صحیح کرے. صحیح کرنا، خدا کرے آپ کو بھی وہ توفیق نصیب ہو جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ نصیب ہو. چونکہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک بڑی دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. پروردگارہ ہمیں ایک رزق عطا کر، پروردگارہ ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا، پروردگارہ ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں، لیکن کون سا رزق مانگتے ہیں؟ اے میرے پروردگار تو مجھے حج کا رزق عطا کر. رزق حج، رزق حج میں جانے کے بعد ایک بہت بڑا عمل جو انجام دینا ہوتا ہے کیا ہے؟ جناب حاجرہ کے نقش قدم پر چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بی بی راضی تھی، پروردگار سے مکمل راضی تھی. آج شب قدر میں آ کر عزیزو ایک فیصلہ کرے گا، اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں بھی تیرے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لوں. یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر شب قدر میں، ایک شب قدر میں صرف ہمیں یہ ایک عمل مل جائے، ایک زندگی کا ہنر مل جائے کہ ہم راضی ہونا سیکھ لیں، بہت کچھ خود بخود مل جائے گا. البتہ کوششیں حاجرہ کی طریقے سے جاری ہوں. یہ نہیں کہ ہم کہیں اللہ سے راضی ہے تو جو کچھ اللہ کرے گا چلو تو اللہ کے جو کرنا ہے کرنا ہے، ہم کو راضی ہونا ہے. نہیں، کوشش کا انداز بھی حاجرہ جیسا ہو، راضی ہونے کا انداز بھی حاجرہ جیسا ہو، کوشش کا انداز بھی حسین ابن علی جیسا ہو، کس قدر امام کی کوشش ہے کہ آخری لمحے تک حسین ابن علی کی تلوار ہاتھ سے نہیں چھوٹی. اگر قتل ہونے آئے تو امام کو معلوم تھا کہ ہم کو قتل ہونا ہے, شہید ہونا ہے, کیا کرنے کے لیے پورے دن تک امام نے پیاس برداشت کی. صبح کے پہلے ہی حملے میں سب کے سب شہید ہو جاتے, سب شہید ہو جاتے, کیا مشکل تھی. امام کو معلوم تھا کہ شہید ہونے کے لیے آئے ہیں. میدان کربلا مقتل ہے, اللہ والوں کا مقتل ہے, بچوں کا مقتل ہے, جوانوں کا مقتل ہے, یہاں پر سب کو شہید ہونا ہے. لیکن امام نے کیوں صبح کا پہلا حملہ جب تیروں کی مسلسل بارش ہوئی تو حسین ابن علی نے اپنی کوششیں کیوں شروع کر دی؟ کیا کہ نہیں, ہم اس طرح سے راضی نہیں ہے کہ بغیر کوشش کے اپنی قربانی پیش کر دیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک ہماری کوشش جاری رہی. لہذا حسین ابن علی کی تلوار آخری لمحے تک نیام میں نہیں گئی, کہیں بھی نیام میں نہیں گئی. یہ جملہ جو کبھی لوگ ذاکر لوگ پڑھ دیتے ہیں وہ مقتل کا جملہ نہیں ہے, کسی تاریخ کا بھی جملہ نہیں ہے, وہ اپنا خیال ہے ان کا. کہ یہ البتہ ہر امام کے لیے ہوتا ہے, جب بھی کوئی امام کوئی نبی پروردگار کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, الی ربک راضیہ مرضیہ. نفس مطمئنہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. نفس مطمئنہ کو بلانے کے لیے فرشتوں کی آواز کی ضرورت نہیں کہ میدان میں کوئی آواز گونجے, نہیں, یہ انسان کے دل کا اللہ سے رابطہ ہے. اور حسین ابن علی اپنے دل سے اللہ کی آواز سن رہے ہیں, فرشتوں کی آواز نہیں سن رہے ہیں. اللہ انہیں بلا رہا ہے, ہر نبی کو بلاتا ہے, ہر امام کو بلاتا ہے. یہ آخری لمحے میں ہوتا ہے, کب ہوتا ہے؟ جب جان نکل رہی ہوتی ہے, جب زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے, اے میرے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. نہ یہ کہ نہیں ابھی جنگ باقی ہے, بیچ جنگ میں اگر کہا جائے کہ تلوار نیام میں رکھ دو, یہ نہیں ہے. کسی بھی مقتل میں, حتیٰ معتبر مقتل تو چھوڑیں, حتیٰ جو غیر معتبر غیر اتھینٹک مقتل ہیں اس میں بھی جا کر کہیں دیکھیں تو یہ نہیں ملے گا کہ حسین ابن علی کو پہلے ہی آواز آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. نہیں عزیزو, یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی کربلا. میں نے پہلے یہاں پہ عرض کیا کہ ذاکروں کی کربلا اور ہے اور حسین ابن علی کی کربلا اور ہے. حسین ابن علی کی کربلا میں بہت فرق ہے ہماری بنائی ہوئی کربلا میں. لہٰذا یہ تاکید بھی کرتے رہتے ہیں کہ کم سے کم ہر جوان جو ابھی بہت آسانی سے پڑھ سکتا ہے جا کر کم سے کم مقتل کی کسی ایک معتبر کتاب کو حتماً مطالعہ کرے تاکہ حسین ابن علی کی کربلا ہم کو سمجھ میں آ جائے. اور حسین ابن علی کی کربلا وہ ہے کہ جہاں آخری لمحے تک تلوار نیام میں نہیں رکھی جاتی. حتی روایتوں میں جملہ موجود ہے کہ گھوڑے سے گرنے کے بعد بھی امام نے کئی لوگوں پر حملہ کیا ہے, کئی کو قتل کیا ہے. گھوڑے سے گرنے کے بعد کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی دیر تک کہ حسین ابن علی کے قریب آئے. پتہ نہیں یہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی, عمر ساتھ فریاد بلند کر رہا تھا, شمر چیخ رہا تھا آگے بڑھو, کسی میں جرات نہیں تھی. اگر کوئی آگے بڑھتا تھا حسین ابن علی کی تلوار بھی اس وقت چل رہی ہوتی. آخری لمحے تک حسین ابن علی نے چاہا کہ تلوار پہ ٹیک لگا کر اٹھیں. لہذا حسین ابن علی کی کربلا بہت ہی الگ کربلا ہے, اسے پڑھیں, آپ سب پڑھیں. سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں زندگی بھر عزاداری کرنا ہے اور زندگی بھر حسین ابن علی کا نام لینا ہے تو اگر ایک معتبر کتاب کو پڑھیں کہ حسین ابن علی کی کتاب کیا ہے, کربلا کیا ہے. بس نفس مطمئنہ جو اللہ کے بارگاہ میں راضی ہوتا ہے تو ایک طرف سے راضی بھی ہوتا ہے, دوسری طرف سے آخری لمحے تک اس کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. خب آج شب قدر ہے, ایک مطلب مجھے اور بیان کرنا تھا اور وہ قرآن کے بارے میں ہے. عزیزوں, اب یہ بات میں ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں, موضوع ہمارا کل سے یہ جاری رہے گا کہ امیر المومنین نے کس طرح اپنی زندگی میں لمحے لمحے جہاد کیا ہے. امیر المومنین کی مجاہدانہ زندگی کا انداز کیا رہا ہے. لیکن آج شب قدر میں قرآن کے بارے میں ایک مطلب عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عزیزو, اگر یہ بات میں نے اس کے پہلے دوسری جگہ پہ عرض کی ہے, شاید پتہ نہیں کسی نے انٹرنیٹ پہ سنا ہو یا نہ سنا ہو, لیکن آج شب قدر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں. قرآن ماہ رمضان کی, بہت توجہ کریں اس مطلب پر, بچے بھی توجہ کریں, یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم سے کوئی آ کر پوچھے کہ ماہ رمضان کیا ہے, سوال, اب تھوڑا سا موضوع تبدیل ہو گیا ہے. اگر کوئی آ کر ہم سے ایک سوال کرے, فرض کریں کوئی ایک انسان ہے نیا مسلمان ہوتا ہے, اسے نہیں معلوم تھا, یا کسی دوسرے ملک کا کوئی انسان آئے اور دیکھے کہ رمضان کا بہت ہی اہتمام ہے, لوگ کہہ رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, جبکہ رمضان آنے سے پہلے بھی اخباروں میں, خبروں میں, جگہ جگہ پر جو ہے ماہ رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی ہم سے آ کر سوال کرے کہ ماہ رمضان کیا ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں, نیا مسلمان ہوا ہے جاننا چاہتا ہے ماہ رمضان کیا ہے, جواب کیا ہوگا ہمارا؟ بچے آپ بتا سکتے ہیں جواب کیا ہوگا اگر کوئی آپ سے پوچھے, آ کر پوچھے کہ ماہ رمضان کیا ہے, تو جواب کیا دیں گے؟ بولیں جواب کیا ہوگا؟ بڑے لوگ بھی بول سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا واقعاً ایک سوال ہے نا, سوال تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا, کہ اگر آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان آ گیا, خوب یہ ماہ رمضان ہے کیا, مجھے بتاؤ ماہ رمضان کیا ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بولو بیٹا, ہاں کوئی جواب نہیں ہے. ڈیفینیشن کیا ہے ماہ رمضان کی؟ کوئی کہے گا کہ روزہ رہنے کا مہینہ. سب سے بڑی جو تعریف ہم بیان کریں کیا ہے؟ روزہ رہنے کا مہینہ. پھر پوچھے روزہ یا رہنا یعنی کیا, تو کہے بھوکے رہنے کا مہینہ. تو وہ کہے گا ایسا تو نہیں لگتا آپ کے بازاروں سے کہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے, یہاں تو کھانا کھانے کی تیاریاں سب ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے, یعنی ہمارے بازاروں کی جو حالت ہوتی ہے, یہ مذاق میں جملہ کہتے ہیں, لیکن اصلی بات وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. ماہ رمضان یعنی کیا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ شب قدر کا مہینہ, کوئی کہے کہ دعاؤں کا مہینہ, کوئی کہے کہ قرآن کی قرآن کے دورے کرنے کا مہینہ, ایک پورا قرآن ختم کرنے کا مہینہ. یہ کر رہے ہوتے ہیں نا الحمدللہ, اچھے کام ہیں یہ سب. کوئی کہے کہ زیادہ نمازیں پڑھنے کا مہینہ, کوئی کہے عبادت کا مہینہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری تعریفیں ہیں ماہ رمضان کے, اور یہی تعریف ہے نا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور تعریف ہو تو وہ بیان کر دے, ورنہ بعد میں پھر گنجائش نہیں رہی بیان کرنے کی. یہ سب ہماری ماہ رمضان کی تعریف ہے. کسی نے آگے ہم سے ماہ رمضان کے بارے میں پوچھا ہے, ہم نے یہ سب ماہ رمضان کی تعریف کی, یہ مہینہ ہے یہ مہینہ ہے یہ مہینہ ہے یہ مہینہ. لیکن ہم جا کر اللہ سے پوچھے, اللہ تو بتا دے کہ ماہ رمضان کیا ہے, ٹھیک ہے میرے پروردگار تو بتا کہ ماہ رمضان کیا ہے, تو اللہ نے کیا بتایا ماہ رمضان؟ یاد ہے کسی کو وہ آیت جس میں ماہ رمضان کی تعریف کی گئی کہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اگر بچوں میں سے کوئی پڑھے تو اس کو ضرور انعام دیا جائے گا. بڑے لوگوں کو تو انعام ہم نہیں دیتے, بڑے لوگوں کو انعام دینا چاہیے نہ کہ ان سے ان کو انعام دیا جائے. اگر بچوں میں سے کوئی پڑھے آیت کہ جس میں ماہ رمضان کی تعریف کی گئی ہے, ماہ رمضان کو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, ہاں آواز, ہاں یہ اچھا ہے ٹھیک ہے, یہ لیلۃ قدر کی تعریف ہے, جی ہاں نزدیک ہے. لیکن ایک لفظ خود ماہ رمضان, ماہ رمضان وہ ہے, ایسی تعریف کی ہے قرآن نے, اور فقط ایک ہی تعریف قرآن نے کی. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ ماہ رمضان روزہ رہنے کا مہینہ, یہ نہیں قرآن میں آیا ہے. یہ ضرور آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں, تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے تمہاری امت پر روزہ واجب تھا, تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ, یہ ہے. لیکن جب ماہ رمضان کی تعریف کی قرآن نے, تو فقط ایک تعریف کی ہے, وہ کیا ہے؟ ابھی ہم پڑھیں گے, آپ کو سب کو یاد آ جائے کیونکہ آپ روزانہ وہ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب کچھ لوگ جو ہے سر ہلانا شروع ہو گیا, یاد آنا شروع ہو گیا, شہر رمضان الذی, ابھی بھی اتنے دھیرے سے آپ پڑھ رہے ہیں, احسن تم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان یعنی ماہ رمضان, شہر کے معنی ہوتے ہیں, اردو والا شہر نہیں ہے, عربی میں شہر کے معنی کیا ہیں؟ اردو میں شہر کے معنی ہے سٹی کے, لیکن عربی میں معنی کیا ہے؟ مہینے کے. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, ماہ رمضان. ماہ رمضان ہے کیا؟ ماہ رمضان یہ کہ الذی, ماہ رمضان وہ ہے, تعریف یہی ہے, وہ ہے. الذی وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہوا. ٹھیک, اب آپ کہیں یہ کون سی بڑی بات, یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, خوب دعا میں بھی روزانہ پڑھتے ہیں نا شہر رمضان. الذی انزل فیہ القرآن, قرآن میں ماہ رمضان کی فقط یہی ایک تعریف ہے. ٹھیک ہے, روزہ بھی ماہ رمضان میں واجب ہے, روزہ ماہ رمضان کا ادب ہے, لیکن ایک انسان اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو, ایک انسان مریض ہو, ایک انسان مسافر ہو, ایک انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہو, تو کیا وہ ماہ رمضان سے محروم ہو گیا؟ ماہ رمضان سے اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے کیا؟ نہیں, ماہ رمضان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. یہ ہم نے تعریف نہیں کی تھی کہ پھر جو روزہ نہ رکھ پائے وہ ماہ رمضان سے بالکل محروم. ہاں, ماہ رمضان کا ایک ادب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے, لیکن ماہ رمضان کی تعریف کیا ہے قرآن کی نگاہ میں؟ قرآن کی نگاہ میں ماہ رمضان کی فقط ایک تعریف ہے, وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. خوب, کیا ہوا مطلب, کیا ہوا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قرآن نازل کب ہوا؟ انا انزلناہ, ابو آپ کی آج جو آپ پڑھ رہے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یا دوسری جگہ فرمایا قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ, مبارک رات میں, بڑی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور وہ رات کیا ہے؟ آج کی رات. زیادہ روایتیں آج کی رات کے لیے ہیں. خوب, اب یہ تو طے ہو گیا کہ قرآن نے ماہ رمضان کی فقط ایک تاریخ بتائی ہے کہ قرآن کا نازل ہونا. تو ہمیں کیا تھوڑا سا اس پر رکنے کی ضرورت نہیں, توجہ کرنے کی ضرورت نہیں, نازل ہونا کیا قرآن نے؟ قرآن کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ رمضان روزہ رہنے کا مہینہ ہے, چونکہ ہم 16 گھنٹے تک روزہ رکھتے ہیں, یہ قرآن کے نازل ہونے کے مہینہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ تو قرآن تو ہم 1 گھنٹہ بھی مشکل سے پڑھتے, وہ بھی سب نہیں پڑھتے, آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں قرآن. 16 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں, وہ تعریف قرآن نے نہیں کی. 1 گھنٹہ اگر قرآن پڑھتے ہیں, اس کے قرآن کا شہر رمضان انزل فیہ القرآن کا نہیں. قرآن یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آپ 1 گھنٹہ اگر قرآن پڑھ لیں بس یہ ہے انزل فیہ القرآن. انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے. انزل فیہ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ بس یہی ہم آپ کے سامنے عرض کریں اور گفتگو تمام کرتے ہیں. انزل فیہ القرآن یعنی کیا؟ انزل فیہ القرآن کا اگر ان بچوں سے پوچھو تو شاید یہ بتائیں گے جس طریقے سے بارش ہوتی ہے کہ اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے بارش, ہے نا؟ قرآن خود ہی کہتا ہے کہ ہم نے بارش نازل کی, وانزلنا من السماء ماء, ہم نے آسمان سے بارش نازل کی. آسمان سے مراد یعنی بلندی, آسمان سے مراد, آسمان کے معنی ہی بلندی کے ہوتے ہیں, بلندی سے بارش نازل ہوئی. چونکہ بارش کو نازل ہوتے ہوئے ہم روزانہ دیکھتے ہیں, ہر وقت دیکھتے ہیں, ابھی برسات کا موسم بھی ہے, بار بار بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے, اور نازل ہونے کا مطلب یہ دیکھتے ہیں کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے. تو جب کہا جاتا ہے قرآن نازل ہوا, تب بھی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے قرآن کہیں اوپر رکھا ہوا تھا, اللہ نے نازل کر دیا, یہی آتا ہے نا بچے لوگوں, ہاں یہی آتا ہے ذہن میں کہ قرآن کہیں رکھا ہوا تھا کسی لوہے محفوظ میں, کسی باکس میں, نہیں معلوم کسی نورانی باکس میں, وہاں قرآن رکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیا کر دیا, قرآن کو آ کر رسول اللہ کے اوپر نازل کر دیا, بس کام ختم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ قرآن تو رسول اللہ کے اوپر نازل ہو گیا, اب ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں پڑھیں پڑھیں, اتنا پڑھیں کہ ثواب ہمارا بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے. بہت اچھا کام ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, اچھا کام ہے, کوئی شک نہیں ہے, ثواب ملنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزوں کہ قرآن کہیں اوپر رکھا ہوا تھا. بہت توجہ کریں, اوپر جو یہ بار بار کہا جاتا ہے, اوپر سے مراد جیسے اللہ سے دعا کرنا ہوتی تب بھی اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم, یہ سمجھتے ہیں اللہ کہیں, معاذ اللہ, اللہ اوپر ہے, اللہ اوپر نہیں ہے. کیوں؟ اللہ جس کو ہم کہیں کہ اوپر ہے یعنی کسی جگہ پہ, اور جو کسی جگہ پہ ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا, چونکہ محدود ہو گیا. اللہ کسی جگہ میں نہیں ہے, وہ اوپر اشارہ اس لیے کرتے ہیں کہ بہرحال اوپر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں, اللہ کی نشانیاں اوپر زیادہ ہیں. زمین تو بہت چھوٹی سی ہے, بہت ہی معمولی سی زمین ہے, یہ زمین پوری کائنات کے برابرے میں اگر دیکھیں تو ذرہ برابر بھی زمین نہیں ہے. اللہ کی اوپر نشانیاں بہت ہی زیادہ نشانیاں, اس لیے اللہ کے نشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ کہ وہاں اللہ کہیں دکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے لیے سوال پوچھنا کہ اللہ کہاں, یہی غلط ہے. اگر کوئی جا کر بچوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بڑا بھی آ کر یہ کہے کہ اللہ کہاں ہے, تو یہ سوال کرنا ہی سب سے باطل کام تھا, سب سے غلط کام تھا. کیونکہ کہاں یعنی کوئی جگہ, اور کوئی جگہ وہ ہوتی ہے جو انسان کو محدود, کسی کو محدود کرے. جب کوئی جگہ میں ہوتا ہے, اگر آپ مسجد میں ہیں تو بازار میں نہیں ہیں, اگر آپ مسجد میں ہیں تو اپنے گھر میں نہیں ہیں, اگر آپ مسجد میں ہیں تو اپنے گھر میں نہیں ہے, اپنے دکان پر نہیں ہے, یعنی محدود ہو گئے مسجد میں. اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے, تو یہ سوال کرنا خود غلط سوال ہے, باطل سوال ہے. کہاں کا سوال ہی نہیں ہے. اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے. اوپر کچھ چیزیں دکھ رہی ہیں, آپ اوپر جا کر دیکھیں گے تو, یعنی آپ چاند پہ جا کر دیکھیں تو زمین کہاں دکھے گی مثلا, اگر چاند پہ جا کر دیکھیں تو زمین کہاں دکھے گی؟ نیچے تو نہیں دکھے گی نا, اوپر دکھے گی. ہاں بچے جانتے ہیں ماشاءاللہ, ان لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ چاند پر جب جا کر دیکھیں گے تو زمین بھی اوپر ہی دکھے گی. یہ اوپر نیچے کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے سامنے, یہ چیز نیچے ہے تو یہ اس کے اوپر ہے. اگر بالکل کوئی چیز کو ہٹا دیا جائے تو کوئی اوپر نیچے رہ ہی نہیں جائے گا. اوپر نیچے داہنے بائیں کمپیئر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. فلاں چیز بائیں ہے تو یہ داہنے ہے, فلاں چیز بائیں ہے تو یہ داہنا ہے, فلاں چیز اوپر ہے تو یہ نیچے ہے, فلاں چیز نیچے ہے تو یہ اوپر ہے نا. مثلا آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں, فلائٹ پوری ٹیڑھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ باہر نہیں دیکھ رہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ فلائٹ ٹیڑھی ہو گئی, ایسے ہو گئی. آپ سیدھے بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر نیچے داہنے بائیں ٹیڑھا میڑھا ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ بغل میں کوئی چیز دکھائی پڑ رہی ہو. لیکن اگر بغل میں کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہو, آپ سامنے صرف فلائٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو فلائٹ یوں کہ یوں ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو لگے ہم سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں. جو اوپر نیچے ہونا یہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, یہ اوپر سے نازل ہوتی ہے, لیکن قرآن کا نازل ہونا اس طریقے سے نہیں ہے. قرآن کا نازل ہونا پھر کیا ہے سوال؟ پھر قرآن کا نازل ہونا کیا ہے؟ قرآن کا نازل ہونا, بہت توجہ کر رہے, اگر اسی ایک مطلب کو ہم نے آج تک پہنچا دیا تو شاید انشاءاللہ شب قدر کا بھی حق ادا ہو جائے, اور شاید شب قدر سے ہمیں حاصل کرنے کا بھی انداز آ جائے. یہی ایک مطلب اگر آپ توجہ کر لیں. نازل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا علم اتنا عظیم علم ہے, اتنا وسیع علم ہے, اتنا بڑا علم ہے اللہ کا, کہ ہم اپنے محدود علم کے ذریعے سے اللہ کے علم کو نہیں چھو سکتے, نہیں پا سکتے, نہیں درک کر سکتے. جو ہمارا علم بہت ہی پست ہے, ہمارا علم بہت ہی محدود ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. جتنا علم تمہارے پاس ہے تم سمجھتے ہو تمہارے پاس بہت علم ہے, بہت علم ہے, بہت علم ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ علم کچھ بھی نہیں ہے, بہت کم علم ہے. علم پروردگار وہ بہت ہی عظیم علم ہے. علم پروردگار تک ہماری رسائی, ہم پہنچ سکتے ہیں علم پروردگار تک اپنے اس کم علم کے ذریعے سے, ہم اللہ کے علم تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے, در کر سکتے ہیں نہیں در سکتے, سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے علم سے وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھیں, اس کو اپنے علم سے اتنا نیچے کیا, اتنا ہلکا بنایا, اتنا آسان بنایا کہ اس کو لفظوں کی شکل دے دی, اس کو کتاب کی شکل دے دی, اور اس کو اتنا آسان بنا کر پیش کیا کہ ہمارے سمجھنے کے لائق ہو جائے. بہت توجہ کریں, اصل بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نازل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ چیز جو ہمارے سمجھنے کے لائق نہیں تھی, ہمارے سمجھنے کے لائق بنا دی جائے. جیسے اس کی مثال دی جاتی, مثال بھی میں نے دوسری جگہوں پہ دی ہے. مثلا اگر ہم آ کر ایک عالم, بہت ہی بڑا عالم آئے, اور وہ جانتا بھی نہ ہو کہ یہاں پہ لوگوں کے سمجھنے کے لیول کیا ہے, اور وہ اگر حوزے کے انداز میں بہت ہی علمی گفتگو کر کے چلا جائے, بہت ہی علمی گفتگو, ایسی علمی گفتگو کسی کو کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے. یہ مشکلات کبھی کبھی ہم جیسے طالب علموں کو پیش آئی ہیں پہلے, لیکن ابھی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی آسان بنا کر پیش کیا جائے. لیکن ایک بہت ہی بڑا عالم آئے اور آ کر ایسی علمی گفتگو کرے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے, اب لوگ کہیں کہ مولانا ان کو تو 10 دن یہاں پڑھنا ہے, بات ایک بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو کیا کہیں گے آپ؟ جا کر جو ذمہ دار لوگ ہوں گے جا کے مولانا سے کہیں گے, مولانا آپ بہت بڑے عالم ہیں, ہمیں اس کا اندازہ ہے, لیکن یہاں ہم سب لوگ بہت ہی نیچے لیول کے لوگ ہیں, لہٰذا آپ نے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں, ہے نا؟ یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, آپ اپنے لیول کو تھوڑا سا نیچے لے لو, تو بعض لوگ نیچے نہیں لاتے, ہم لوگوں کو مجبوراً لانا پڑتا ہے جو کہ مجبوری ہے. بعض لوگ ایران میں ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں جن کی سب سے بڑی شرح ہے نہج البلاغہ, علامہ تقی جعفری, 8-10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, انہوں نے تقریباً آدھے نہج البلاغہ کی شرح لکھ پائے تھے جو 27 جلدوں میں چھپ چکی ہے, آدھے نہج البلاغہ کی, بہت ہی عظیم فلسفی اور بہت ہی عظیم عالم. وہ ان کی گفتگو کو بہت کم لوگ سمجھتے تھے, لیکن چونکہ ایران میں بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں, جو کتنی بھی علمی گفتگو کی جائے پھر بھی لوگ سمجھنے والے وہاں پر موجود ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے, تو لوگ آ کے ان سے کہتے تھے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے آئے. کہا کہ میں کیوں اپنے آپ کو نیچے لے آؤں, آپ لوگ اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے, یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کو اوپر لے کے آئے, آپ مجھے اپنے آپ کو, ہم مجھے نیچے لانا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ آخر تک نیچے نہیں آئے, یعنی وہ آخر وہ نیچے نہیں آئے, ابھی بھی ان کی کتابیں حتیٰ حوزے کے طالب علم سب ان کو نہیں پڑھ پاتے, کچھ کم لوگ ہیں جو ان کی کتابوں کو پڑھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو نیچے لانے کی زحمت نہیں کی. لیکن خوب یہاں کی مجبوری ہے, لانا ہی پڑتا ہے, اگر نہیں لائیں تو فائدہ نہیں ہے, اصل آنے کا فائدہ نہیں. تو آپ جا کر اس عالم سے کہیں گے مولانا اپنے آپ کو تھوڑا نیچے لائیں, اپنے لیول کو نیچے لائیں, تاکہ آپ کی بات ہم کو بھی سمجھ میں آئے, تاکہ آپ کی بات سمجھنے کے لائق ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بات کو آپ تبدیل کر دیں, دیکھیں یہ غلط ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ مجمع تو زیادہ سمجھتا نہیں تو بات ہی کو تبدیل کر دیا جائے. کبھی کبھی یہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے, وہاں پہ کیسا مجمع ہے, کیا چاہتا ہے, کیا پسند کرتا ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب کی بات ہے عزیزوں, لوگوں کی پسند کی باتیں آ کر کی جانا شروع ہو جائیں, بہت ہی بڑا عیب ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر لوگ یہ معلوم کریں. ہاں یہ اگر کوئی آ کے پوچھے کہ فلاں جگہ کی مشکل کیا ہے, وہاں کی مشکلات کیا ہیں, وہاں کے جوانوں کی مشکلات کیا ہیں, وہاں کے لوگوں کی مشکلات کیا ہیں, یہ اچھی چیز ہے مشکلات کے بارے میں آ کر اس کو حل کرے. لیکن اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ لوگوں کی پسند کے مطابق جا کر ان کے پسند کی باتیں کی جانا شروع ہو جائیں, تو یہ عیب ہے, اور یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ اگر امام سید سجاد علیہ السلام سے پوچھیں تو امام سید سجاد علیہ السلام کا جملہ یہ ہے, شام کی مسجد میں خطیب کو مخاطب کر کے امام نے جملہ کہا تھا کہ اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق, تو نے خالق کو ناراض کر کے لوگوں کی مرضی خریدی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لوگوں کی پسند کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پسند کو بیچ دیا جائے, یہ خطرناک ہوتا ہے. لہذا کیا کرنا ہے, باتیں وہی کرنی ہے لیکن باتوں کو اس لیول میں آ کر بیان کرنا, ایسی مثالوں کے ذریعے سے ایسا آسان کر کے, وہی بڑی بات, اسی بڑی بات کو اتنا آسان کر کے بیان کیا جائے کہ عام انسان کو سمجھ میں آنے لگے. اس کو کہتے ہیں نازل کرنا, مطلب کو نازل کرنا. بارش کا نازل ہونا اور ہوتا ہے, مطلب کا نازل ہونا اور ہوتا ہے. بس ہماری گفتگو مکمل ہو گئی عزیزو. جب قرآن کو نازل ہونے کی بات آپ کے ذہن میں آئے اور سنیں تو آپ بارش کا نازل ہونا نہیں سمجھیں بلکہ مطلب کا نازل ہونا. مطلب نازل کیا, مطلب کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ مطلب اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہمارے سمجھنے کے لائق ہو جائے. اللہ اکبر, بس آخری جملہ یہ ہو گیا, سمجھ لیجیے. مطلب کا نازل کرنا یعنی ہمارے سمجھنے کے لائق بنانا. تو اللہ نے تو قرآن کو ہمارے سمجھنے کے لائق بنا دیا, ہر انسان کے سمجھنے کے لائق. اصل قرآن کا یہ ہنر یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے فلسفیوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو فلسفی کتاب کو پڑھ سکتا ہے, عام آدمی اس میں کچھ بھی نہیں سمجھے گا, بالکل نہیں سمجھے گا. لیکن قرآن کو اگر کوئی پڑھے تو ہر جاہل سے جاہل انسان بھی ہر آیت سے کچھ مطلب سمجھ لے گا, کچھ نور اسے مل جائے گا, اگرچہ اس کے اندر گہرائیاں بھی ہیں, اس کے باطن بھی ہیں. لیکن ایک انسان جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے وہ بھی جب قرآن کی آیت کو آگے پڑھے گا اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا, یہ ہنر ہے. حتیٰ نہج البلاغہ کو آپ جا کے پڑھیں, نہج البلاغہ بہت سارے لوگوں کو اس کی بہت سارے خطبے سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن قرآن کا ہنر یہ ہے کہ قرآن کو جو بھی پڑھے گا آ کر قرآن کا ایک ظاہری مطلب اس کو سمجھ میں آ جائے گا, اس پہ غور کرے گا اور گہرائی میں جائے گا اور مطلب سمجھ میں آئے گا, اور غور کرے گا تو اور گہرائی میں جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ تو ہم کو بہت اچھی لگتی ہے چونکہ بہت اس میں فلسفی باتیں ہیں, لیکن قرآن سمجھ میں نہیں, بہت سادہ سادہ باتیں ہیں. نہیں قرآن زیادہ سمجھیں، جو اس لیے کہ قرآن ہر ایک کے سمجھنے کے لائق بنا دیا گیا ہے، یہ کمال ہے قرآن کا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان یعنی کیا؟ ماہ رمضان یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ۔ قرآن کا نازل ہونا یعنی کیا؟ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لائق بنا دینا۔ پس ماہ رمضان یعنی کیا؟ یعنی ماہ رمضان یعنی قرآن کے سمجھنے کا مہینہ۔ بس ہماری گفتگو یہی تھی عزیزو، ماہ رمضان یعنی قرآن کے سمجھنے کا مہینہ۔ پورے ماہ رمضان میں 30 دن روزے رکھے، 30 پارے پڑھے، 10 مرتبہ قرآن کو پڑھا، لیکن اگر قرآن کی آیتوں کو، ایک آیت کو بھی نہیں سمجھا، 10 آیت کو بھی نہیں سمجھا، تو ماہ رمضان کو ضائع کر دیا، ختم، ماہ رمضان گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان روزہ رہنے کا مہینہ نہیں تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا روزہ رہنے کا مہینہ ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ ماہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، یعنی قرآن کے سمجھنے کے لائق بننے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ سمجھنے کے لائق بن جائے اور کسی کو بھی قرآن سمجھ میں نہ آئے، تو ماہ رمضان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، بیکار گیا، ضائع کر دیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ بات پوری پتہ نہیں پہنچا پایا کہ میں نہیں پہنچایا، وقت تمام ہو گیا ہے، یہ بات بہت اہم تھی۔ بس کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کریں، اچھا ہے، قرآن کے دوروں میں جائیں، اچھا ہے، قرآن سے مانوس زیادہ پڑھیں، اچھا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک کام کیا کرنا ہے؟ کہ قرآن کو تو ہمارے سمجھنے کے لائق بنا دیا گیا، اب ہم قرآن کو کتنا سمجھے، یہ جا کے آخر میں طے کرنا پڑے گا۔ کس مبارک مہینے میں ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، قرآن کی کتنی آیتوں کو سمجھا، قرآن کی کتنی آیتوں کو میں نے نوٹ کیا اپنے نوٹ بک میں، کتنی آیتوں کو ہم نے جمع کیا، کتنی آیتوں کو ہم نے اپنے دل پر اتارا۔ قرآن رسول اللہ پر نازل ہو چکا ہے، لیکن قرآن اس وقت انسان پہ سمجھ میں آتا ہے اور اس وقت انسان کے لیے قابل فہم ہوتا ہے جب انسان قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنا شروع کرے۔ اور شب قدر وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا جائے انسان، اللہ نے تو نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا قرآن، لیکن ابھی ہم نے بہت سارے رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، ہم نے قرآن کے نازل ہونے پر بہت سارے پردے ڈال رکھے ہیں۔ قرآن کو نازل نہیں ہونے دینا ہے، طے کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے کہ کچھ ہو جائے، کتنا بھی کوشش کر لی جائے، لیکن قرآن کو اپنے اوپر نازل نہیں ہونے دینا ہے۔ کتنا بڑا پکا وعدہ کیا ہے نا، کتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ قرآن کو نازل تو نہیں ہونے دینا، ایک آیت بھی نازل نہیں ہونے دینا، ایک آیت کو بھی سمجھنا نہیں ہے۔ تب کبھی کبھی پورا پورا عشرہ ایک آیت پہ پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پوچھے کہ آیت سمجھ میں آئی، آیت سے کچھ لیا، تو معلوم ہوا نہیں، کچھ نہیں، نہ بیان کرنے والے نے کچھ بیان کیا، نہ بیان کرنے والے نے کچھ لیا، نہ سننے والے نے کچھ لیا۔ پورا عشرہ ہم نے 10 دن پڑھ لیا، لیکن کچھ ملا اس آیت سے؟ اس آیت کو ہم نے اپنے دل پر نازل ہونے دیا کہ نہیں؟ ہوا نہیں، نازل ہوا۔ قرآن کا نزول 2 طرح کا ہے، ایک نزول وہ ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا پوری بشریت کے لیے، ایک قرآن کا نزول یہ کہ انسان اس کو اپنے دل پر نازل ہونے دے۔ اگر قرآن کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نازل آ جائے، ایک آیت بھی صحیح طریقے سے انسان کے دل پر اتر جائے، تو انسان کی زندگی میں بڑے سے بڑا انقلاب ہو سکتا ہے۔ یہ شب قدر آیتوں کا نازل ہونا ہے۔ واقعا وہ بدو کا کہانی، بدو کا واقعہ میں نے بتایا ہے کہ بدو جاہل عرب آیا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، فقط اس نے قرآن کی چند آیتیں سنی، 8 آیتیں سنی، اور جب اس نے یہ سنا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، جتنا بھی اچھا خیر کیا ہے وہ سب دیکھنا ہے، جتنا بھی برا کیا ہے وہ سب دیکھنا ہے۔ یہ آیت سن کے وہ اٹھا اور چلا گیا، نہ صحابی سے ملا، نہ رسول اللہ سے ملا، نہ دوسروں سے ملا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ صحابی کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ یہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا تھا، یہ صرف 8 آیتیں سن کے چلا گیا، اس کو تو بہت کم اس کا حوصلہ تھا، قرآن پڑھنے آیا تھا، کم سے کم ایک جز تو پڑھتا، ایک دورہ تو مکمل کرتا، کچھ دن تو ٹھہرتا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں قد رجع الرجل فقیہا، یہ انسان فقیہ بن کے واپس پلٹا ہے، فقیہ بن کے واپس پلٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی ایک آیت کو اپنے دل پر نازل کر لیا تھا، اپنے وجود پر نازل کر دیا تھا، یہ سمجھ کے چلا گیا تھا جو کچھ ہمیں اس کے بعد کرنا ہے سب دیکھا جائے گا اور سب دکھایا جائے گا۔ اگر ایک آیت قرآن کی کوئی سمجھ کے چلا جائے تو اس کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ جاتا ہے. بس عزیزو دعا یہ ہے پروردگار سے ہم سب کے لیے, اپنے لیے, آپ کے لیے, بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, کہ میرے پروردگار اس ماہ رمضان کو اور اس شب قدر کو اس لائق ہمارے لیے قرار دے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکیں, قرآن کی نورانیت سے ہم اپنے آپ کو منور کر سکیں, قرآن کے علم سے اپنی زندگی کو ہم منور کر سکیں. پروردگارہ آج کی اس عظیم شب کو ہمارے لیے مبارک قرار دے, آج کی اس عظیم شب میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے میرے پروردگار تجھ سے قریب ہونے کی شب ہے, ہم زندگی بھر تجھ سے فرار کرتے رہے ہیں, تجھ سے بھاگتے رہے ہیں, تو مجھے بلاتا رہا. دعاؤں میں کیا جملہ ہے, دعائیں اٹھا کے پڑھیں, دعائے ابو حمزہ سمالی, دعائے ستا, دعا میں جملہ کیا ہے, پروردگارا تو مجھ سے محبت کرتا رہا میں تجھ سے فرار کرتا رہا, تو مجھے بلاتا رہا میں تجھ سے بھاگتا رہا. لیکن اے میرے پروردگار اگر تو نے آج مجھے یہ توفیق عطا ہی کی ہے کہ آج کی شب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور آج کی پوری شب تیری بارگاہ میں آ کر گزاریں, تو اے میرے پروردگار تو مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما کہ اس شب کی برکتیں مجھے حاصل ہو سکیں, اس شب کی عظمتیں ہمیں حاصل ہو سکیں, اس شب کی نورانیت سے ہم اپنے آپ کو منور کر سکیں. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں مشکلات اور مشکلات کو حل فرما. کل روز قدس سے عزیز و کل عظیم دن ہے, کل کا دن ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے شب قدر میں کچھ سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے, کل کا دن ہمیں یہ بتائے گا کہ قرآن ہم پر کچھ نازل ہوا ہے نہیں نازل ہوا ہے. صرف قرآن نازل ہی ہوا ہے اس لیے تاکہ ہر طرح کے ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے, چاہے اپنے اندر کے موجود ظلم, چاہے معاشرے کے موجود ظلم, چاہے بڑے بڑے ظالم. امیر المومن السلام کا جملہ آپ نے سنا ہوگا کل کی شہادت میں, اکون للظالم خصما وللمظلوم عونا, اے میرے بچو ظالموں کے ہمیشہ, ظالموں کے ہمیشہ دشمن بن کے رہنا, مظلوموں کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا. کل روز قدس ہے, کل جمعہ بھی ہے, عظیم دن ہے, اور کوشش کریں کہ یہ ثابت کریں کہ ہم ایک زندہ مسلمان ہیں, ایک علوی مسلمان ہے, ایک حسینی مسلمان ہے, ایک محمدی مسلمان ہے, اور انشاءاللہ پورے طریقے سے قدس کے پروگرام میں جس طرح سے بھی انجام پائے اس میں شرکت کریں. اے میرے پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی, عراق میں, فلسطین میں, بحرین میں, لبنان میں, پاکستان میں, جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر, مومنین پر ظلم ہو رہا ہے, ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام جن کے احسانات ہیں ہماری زندگیوں پر دین سمجھنے میں, قرآن سمجھنے میں, ان کے سروں, ان کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھ. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و